بسم الله الرحمن الرحیم. بات چل رہی تھی آیت الکریمہ زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. تو اللہ تعالی نے جن چیزوں کی لوگوں کے لیے محبت تزیین فرما دی شہوت کی، اس میں پہلا نمبر ہے عورتوں کا، دوسرے نمبر کے اوپر بیان فرمایا بنین، اس لیے کہ انسان اولاد کے اوپر بھی لوگوں کے سامنے فخر کرتا ہے. اولاد کی کثرت بھی زینت سمجھی جاتی ہے، اولاد کی کثرت بھی انسان کے لیے ایک ناموری کی چیز ہوا کرتی ہے. لیکن اگر اولاد کی کثرت کا مطلب یہ ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت زیادہ ہو، اور فإنی اباہی بکم الامم یوم القیامہ کے مصداق ہو، اور میرے گھر میں جتنے بچے زیادہ ہوں گے سب کے سب حافظ عالم قاری زاہد الدنیا، آپ جیسے صالح صوفی متقی، تو میرے لیے اتنے ساری صدقہ جاریہ کی شکل ہو تو یہ تو شریعت کی نظر میں پسندیدہ ہے. ورنہ کوئی دینی مقصد وابستہ نہ ہو، محض فخر اور زینت ہو، یہ مذموم ہے. والقناطیر المقنطرة، سونے چاندی کے خزانے اگر آدمی جمع کرے کہ اس کو اللہ کے راستے میں دل کھول کے خوب خرچ کروں گا، مساجد، مدارس، یتامہ، مساکین، دعفا، تو یہ تو بہت اچھی چیز ہے. لیکن اگر مال دولت کو جمع کرنے کا مقصد ہو دوسروں پر اپنی بڑائی جتلانا اور غریبوں کو ذلیل اور حقیر سمجھنا، تو یہ مال مذموم ہے. اور اگر انفاق فی سبیل اللہ کے اعتبار سے پسندیدہ ہے. والخیل المسومہ، نشان لگائے ہوئے گھوڑے جو ریس میں استعمال ہوتے ہیں، اس لیے گھوڑوں کی ریس ہوتی ہے، کس کا گھوڑا کتنا تیز، عمدہ اور بہترین، تو یہ بھی ایک فخر کی چیز ہے، مباحات کی چیز ہے. لیکن اگر نشان لگے ہوئے گھوڑے اعلی کلمۃ اللہ کے لیے ہو، قتال فی سبیل اللہ کے لیے ہو، تو یہ بہت پسندیدہ اور نیکی کا کام ہے. پھر اس گھوڑے کی اداؤں کو اللہ قرآن میں بیان فرما کے قسم کھاتے، والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا. یہ اس گھوڑے کی مختلف حالتوں کی باری تعالیٰ نے قسم کھائی جو قتال فی سبیل اللہ کے لیے دوڑتا ہو. اور وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، تو اگر اچھے مقصد کے لیے یہ نشان لگے ہوئے گھوڑے ہیں تو بہت بڑے اجر کی چیز ہے. اور اگر اس کا مقصد محض زینت ہے، فخر ہے اور لوگوں کو اپنی مالداری جتلانا ہے، مذموم ہے. والخیل المسومہ کی ایک تعبیر اس زمانے میں نمبر پلیٹ والی گاڑیاں ہیں، نمبر پلیٹ والی گاڑیاں ہیں، چونکہ گاڑیاں بھی سواری کے کام آتی ہے جو گھوڑے کام آتے تھے، اور مسومہ یعنی نمبر پلیٹ والی. تو اس کا مقصد بھی اگر دین ہو تو چاہے کتنی بھی شاندار کار آپ خریدیے، نیکی ہے کہ اس میں بیٹھ کر کے میں اشاعت علم کے لیے جاؤں گا، تبلیغ دین کے لیے جاؤں گا، قتال فی سبیل اللہ میں جاؤں گا، تو یہ بھی ایک نیکی والا عمل ہے. اور اگر دکھلانا مقصود ہو کہ کالو کے پاس تو سائیکل بھی نہیں ہے، میرے پاس دیکھو فرنٹی کتنی شاندار ہے، 11,500 کی خرید کے لایا ہوں، روز دھکے مار کے اسٹارٹ کرتا ہوں، فخر مقصود ہو تو وہ مذموم ہو جائے گی. والخیل المسومہ والانعام والحرس، جانور بھی ایک ایسی ہی نعمت ہے. وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَعُونَ، اگر اس میں بھی نیت اچھی ہے تو ثواب کی چیز ہے، اور اگر نیت صحیح نہیں ہے تو یہ بھی مذموم چیز ہے. کھیتی کا بھی یہی حال ہے. ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، یہ سب دنیا کی زندگی کی استعمال کی چیزیں ہیں. اگر اچھی نیت ہو، اچھے ارادے اور عزائم ہو تو اس پر اللہ ثواب دیں گے. تو یہ سب چیزوں کو اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ انسان کا دل ان چیزوں کی طرف مائل ہوتا ہے، کھینچا چلا جاتا ہے، دل ہٹتا اور پھرتا نہیں ہے. گویا ان مزین چیزوں کو دیکھ کر یا پا کر خوش ہونا انسان کی فطرت ہے، طبیعت ہے. تو ان چیزوں کا بیجا استعمال مدر ہے، اور اچھا استعمال ثواب کی چیز ہے. اسی لیے سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کی بارگاہ کے اندر دعا فرمائی، اور اس دعا کا پس منظر سمجھو. مشرقی بلاد کی فتوحات جب ہوئی تو وہاں سے خزانے آئے، جب مدینۃ المنورہ پہنچے خزائن کے تھیلوں کو حضرت عمر نے کھولا، اندر قیمتی زیورات ہے، جواہر اور قیمتی موتی ہے. ان سب چیزوں کو دیکھ کر حضرت عمر اچانک رونے لگے غنائم کے آنے کے اوپر، جواہرات اور سونے چاندی کے آنے پر رونے لگے. حاضرین نے پوچھا کہ امیر المومنین، یہ تو غنیمت کا مال ہے، اس پر آپ کیوں رو رہے؟ تو ارشاد فرمایا، جن لوگوں سے یہ مال لیا گیا، قتال اور قتل کر کے ان سے یہ مال لیا گیا، بے آبرو کر کے لیا گیا، کتنا اچھا ہوتا کہ بغیر جنگ کے وہ لوگ ایمان اسلام قبول کر لیتے، تو یہ نوبت نہ آتی جو ابھی آئی. کاش کے بغیر جنگ کے وہ ایمان قبول کر لیتے تو پھر یہ سب نوبت نہیں آتی کہ ان کے ساتھ قتال ہو، قید بنائے جائے، ان کا مال بطور غنیمت لیا جائے. پھر آپ نے تمام اس اموال کو تقسیم کرنا شروع فرمایا، اور تقسیم کے وقت آپ نے یہ دعا پڑھی، اللہم انا لا نستطیع الا ان نفرح بما زینت لنا، اے اللہ جو چیزیں آپ نے ہمارے لیے مزین فرمائی ہے ان چیزوں کو دیکھ کر خوشی ہونے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے. یعنی ایسی یہ چیزیں ہیں دنیا کی کہ ان چیزوں کو دیکھ کر ہم خوش ہو جائیں, خوشی کے سوا کوئی چارہ ہی نہیں ہے کہ ان چیزوں کو دیکھ کر فرحت اور اس کی طرف میلان ایک طبعی چیز ہے, کوئی چارہ ہی نہیں ہے کہ ہم اس کو دیکھ کر خوش نہ ہو گئے. اللہم انی اسألک ان انفقہ فی حقی, اے اللہ میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ میں اس کو اس کے حق کے مطابق خرچ کرنے والا بنوں, یعنی آپ کی مرضی کے مطابق خرچ کرو, آپ کی رضا کے لیے خرچ کرو, جس کو دینے کا حق ہے اس کو دینے میں میں خرچ کروں. یہ دعا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع کے اوپر مانگی. دیکھیے یہ تھے صحابہ کرام کہ حلوۃن خدیرہ, میٹھا خوشنما خوش ذائقہ مال آیا تو اس کو دیکھ کر کے وہ رونے لگے اور اللہ سے دعا کرنے لگے. اس معاملے کے اندر نتیجہ کیا نکلا؟ نفس مال کا آنا کوئی مذموم اور بری چیز نہیں ہے, اس کا بے جا استعمال, خلاف شرع استعمال, اسراف اور تبذیر, یہ ہے مذموم اور ناپسندیدہ چیز. جی
بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومنه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال سمعت الزهري يقول اخبرني عروة وسعيد بن المسيب رحمه الله تعالى عن حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاني ثم سألته فأعطاني ثم سألته فأعطاني ثم قال هذا المال. وربما قال سفيان قال لي يا حكيم إن هذا المال فضيلة حلوة, فمن أخذه بطيب نفس ملك له به, ومن أخذه بشرف نفس النمل بعث له به, وكان كالذي يأكل ولا يشبع, واليد العليا خير من اليد السفلى.
حضرت حکیم ابن حزام رضی اللہ تعالی عنہ کتاب الزکات میں یہ روایت مفصل ہے 1472 نمبر پر, حضرت حکیم بن حزام کی یہ روایت, وہاں اس کی تفصیلات موجود ہے. نکالو وہاں 1472. حضرت حکیم ابن حزام رضی اللہ تعالی عنہ عنہم وعنا جمیعا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا مال کے بارے میں, کوئی ضرورت تھی ان کو تو اپنی ضرورت کے پیش نظر انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مال کا مطالبہ کیا. حضرت حکیم ابن حزام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عنایت فرما دیا مال, یہاں بھی دیکھو وہاں بھی دیکھو, تو حضرت حکیم ابن حزام کی ضرورت تھی, انہوں نے حضور کو درخواست کی مجھے مال دیجئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال عنایت فرما دیا. ثم سألته, میں نے دوبارہ سوال کیا, فاعطانی, حضور نے دوبارہ بھی مجھے مال عطا فرمایا. اسی لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج ہی یہی تھا کہ کوئی سائل آوے آپ کے پاس موجود ہو تو آپ دے ہی دیتے تھے. ثم سألته فاعطانی, پھر میں نے تیسری مرتبہ بھی سوال کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عنایت فرما دیا, دے دیا تین مرتبہ. اپنی ضرورت سے مانگا آپ نے عنایت فرمایا، لیکن تیسری مرتبہ دینے کے بعد آپ نے نصیحت بھی فرمائی. کیا نصیحت فرمائی؟ ھذا المال حکیم، یہ جو مال میں تم کو دے رہا ہوں تم لینے آتے ہو. اور حضرت سفیان ابن عیینہ راوی حدیث بعض مرتبہ یوں فرماتے تھے کہ آپ نے یوں فرمایا، اے حکیم، ان ھذا المال خضرۃ حلوۃ، یہ ہرا بھرا بھی ہے اور میٹھا میٹھا شیرین شیرین بھی ہے. فمن اخذہ بطیب نفس، جو آدمی نیک نیتی سے لیتا ہے، جو آدمی نیک نیتی سے لیتا ہے، بورک لہ فیہ، اللہ اس کو برکت عطا کریں گے. طیب نفسی کا ایک مطلب ہے نیک نیتی، دوسرا مطلب ہے بے نیازی سے لیتا ہے، تیسرا مطلب ہے بغیر لالچ کے لیتا ہے. اللہ اس کو اس میں برکت عطا فرمائیں گے. وہاں کتاب الزکات میں سخاوتی نفس کا لفظ ہے اور یہاں طیب نفس کا لفظ موجود ہے، دونوں کا مطلب تقریباً ایک ہی نکلتا ہے. تو اور اگر مال لیا اشراف نفس کے ساتھ تو برکت نہیں دی جائے گی اس کو مال میں. اشراف نفس سے اگر مال لیا تو مال میں برکت نہیں ہوگی. اب سمجھو اشراف کس کو کہتے ہیں؟ لغوی معنی آتا ہے کسی کے مال کے اوپر جھانکنا. اب اشراف کی ایک شکل یہ ہے، ایک آدمی زبان سے سوال نہ کرے لیکن صرف ہاتھ پھیلا دے دے، یہ بھی اشراف نفس ہے. آپ مسجد کے دروازے پر دیکھیں گے ایک آدمی ہاتھ پھیلا کے کھڑا ہے، کپڑا بچھا کے کھڑا ہے، زبان سے کچھ نہیں بولتا، یہ بھی ایک اشراف نفس کی شکل ہے. دوسری شکل، زبان سے نہ بولے لیکن دل میں تمنا ہو کہ یہ مجھے کچھ دے وے. جیسے کہ بہت سے لوگوں کو دیکھ کر کے تمنا ہو جاتی ہے کہ یہ کچھ دیں گے. ماموں کے یہاں گئے چھٹی میں، دیکھا مامو جان کچھ دیں گے. نانی اماں کے پاس گئے کہ نانی ماں کچھ دیں گے، یہ دل میں آ گیا، یہ اشراف نفس کہلائے گا. تو نفس کے جھانکنے کے ساتھ اگر کوئی آدمی لیتا ہے تو اللہ کی طرف سے برکت نہیں ہوا کرتی اس مال میں. بس یہ ہے ہمارے سلف کا بھی طریقہ کہ جہاں کہیں بھی مال میں اشراف نفس ہوتا تھا وہ نہیں قبول کرتے تھے، ہرگز نہیں لیتے تھے. کہ بھئی کسی کی طرف سے بھی معمولی سا بھی اشراف ہوا کہ یہ مجھے کچھ دیں گے، بس ختم، پھر وہ نہیں لیتے تھے. حضرت علامہ سید محمد یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ سبق پڑھا رہے تھے اور اس مسجد کی صحن میں ایک سیٹ صاحب جیب میں ہاتھ ڈال کے چکر کاٹ رہے، ہو گیا کچھ پیسے دینے آئے. سبق کے بعد انہوں نے آ کر کے پیسے کی پوری گڈی تھوکڑی پیش کی، حضرت نے منع کر دیا کہ مجھے نہیں چاہیے. بہت اصرار کیا ہے، قبول نہیں کیا. عصر سے پہلے پہلے کا وقت تھا، پھر عصر کی نماز پڑھی اور حضرت دارالعلوم سے گھر جانے کے لیے نکلے، جوتیوں میں پیر ڈالا تو وہ سارے پیسے وہ جوتیوں میں بھر کے چلے گئے تھے سیٹ صاحب حضرت علامہ. حضرت نے طلبہ کو بلایا ہے، دیکھو بیٹے دنیا داروں کے پاس بھی دنیا آتی ہے اور ہم فقیروں کے پاس بھی آتی ہے، وہ دنیا کے پاس ذلیل ہو کے جاتے ہیں، دنیا ہمارے پاس ذلیل ہو کے آتی ہے۔ تو اشراف نفس معمولی سا کہ بھئی آئے ہیں یہ تو دیں گے اپنے خلاص، اب نہیں لینا اس کو، اشراف نفس ہو گیا۔ وَقَانَكَ الَّذِي يَأْكُلُ وَلَا يَشْبَعُ، اور اس کا حال اس آدمی کی طرح ہو جائے گا جو کھاتا ہے لیکن سیرا بھی اس کو ہوتی نہیں ہے۔ جس کو بھوک جھوٹی ہوتی ہے نا وہ کھاتے ہی چلا جاتا ہے، سیر نہیں ہوتا، اور واقعی بھوک والا ایک منزل پر جا کے رک جاتا ہے۔ میں بھوک تھی بس میں معمول پانچ سات روٹی کھائی بھوک ختم ہو گئی، اور ایک آدمی ہے کہ پیٹو ہے ہر وقت کھانے کے لیے مستعد اور تیار ہے، بتکلف بھوک کھڑی ہوتی ہے اس کی، تو وہ کبھی سیر نہیں ہوتا، وہ کھاتا ہی چلا جا رہا ہے، کبھی سیرا بھی نہیں ہوتی اس کو۔ اس کو جوع کاذب بھی کہا جاتا ہے، جوع القلب بھی کہا جاتا ہے، کہ جتنا کھاوے بھوک بڑھے، جتنا کھاوے بھوک بڑھے۔ دو پلیٹ ہوئی تیسری آنے دو، تیسری چوتھی آنے دو، اس طریقے سے۔ پھر آگے ارشاد فرمایا والید العلیا خیر من الید السفلا، اوپر والا ہاتھ بہتر ہے نیچے والے ہاتھ سے، اوپر والا ہاتھ یعنی خرچ کرنے والا ہاتھ، دوسرا معنی ہے سوال سے بچنے والا ہاتھ۔ یہ ترجمہ بھی بہت اچھا ہے، عام طور پر اوپر والے ہاتھ کا ترجمہ کیا کرتے ہیں، خرچ کرنے والا ہاتھ، لیکن یہ دوسرا ترجمہ سوال سے بچنے والا ہاتھ، یہ بہتر ہے نیچے والے ہاتھ سے۔ نیچے والا ہاتھ یعنی سوال کرنے والا ہاتھ، نیچے والا ہاتھ یعنی دوسروں سے لینے والا ہاتھ، نیچے والا ہاتھ یعنی خرچ نہ کرنے والا ہاتھ، یہ بہتر ہے۔ یعنی اوپر والا ہاتھ بہتر ہے نیچے والے ہاتھ کے مقابلے میں، کیا نتیجہ نکلا، خرچ کرو اور جو ہے سوال سے بچو، یہ بہتر مزاج ہے سوال اور مانگنے کے مقابلے کے اندر۔ بس اہل علم کو یہ صفت اپنے اندر پیدا کرنے کی بہت ضرورت ہے۔ ہم لوگ دین میں مداہنت اختیار کرتے ہیں مال کی لالچ کے اندر، دین میں مداہنت کہ بھائی یہ تو مدرسے کو چندہ دیں گے اسی لیے ان کے یہاں ناچ گان والی شادی میں بھی ہم جائیں گے، یہ مداہنت فی الدین ہوئی کہ بھائی جہاں خلاف شرع کام ہو رہے وہاں آپ جیسے ذی وقار علماء کیوں جائے، نہیں دے وے چندہ، اللہ کہیں اور سے دلوا دیں گے۔ تو یہ اہل علم کے اندر یہ اوصاف آنا بہت ضروری ہے۔ ہاں یہاں یہی تک ہے، کتاب الزکات میں آگے کیا ہے کہ پھر حضرت حکیم ابن ہزام رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا ہے اللہ کے رسول، بس یہ آپ سے معاملہ ہو چکا، اب آئندہ آپ کے بعد میں کبھی کسی سے سوال نہیں کروں گا مال کے بارے میں۔ صحابہ کیسے عزائم کرتے تھے، حتی افارق الدنیا، موت تک عزائم، کہاں تک، موت تک، اب میں کسی سے نہیں سوال کروں گا آپ کے بعد۔ پھر بعد میں حضرت ابو بکر کی خلافت کا دور آیا تو حضرت حکیم ابن ہزام کو بلاتے تھے عطایا کے لیے، منع کرتے تھے، نہیں حضور سے وعدہ کیا وعدہ کیا ختم، حالانکہ وہ عطیہ لینا ان کے لیے جائز تھا چونکہ حضرت ابوبکر نے ان کو سامنے سے بلایا کھانا نہیں چاہیے مجھے. پھر حضرت عمر نے اپنے دور خلافت میں بلایا عطایا سب مصحابہ کو مل گئے کھانا مجھے نہیں چاہیے بالکل میں قبول نہیں کروں گا. تو حضرت عمر کا معاملہ تو بڑا احتیاط کا تھا, انہوں نے باقاعدہ اعلان کیا اے مسلمانوں میں تم کو حکیم ابن ہزام پر گواہ بناتا ہوں, سن لو کہ میں نے حکیم ابن ہزام کے سامنے اس کا حق پیش کر دیا لیکن وہ کچھ لیتے ویتے نہیں ہیں. حضرت حکیم ابن ہزام نے حضور سے جو وعدہ کیا تھا وہ نبھا کر کے دکھلایا, وفات تک کوئی عطایا پھر انہوں نے نہیں دیے. یہ ہے رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ فمنہم من قضا نحبہ ومنہم من ينتظر. بس ہم مولویوں کے اندر یہ وصف آنا بہت ضروری ہے. جی اس ترجمۃ الباب کا حاصل یہ ہے کہ انسان مطلب ہے مکلف انسان, جو مال بھی اللہ کے راستے میں خرچ کر کے اپنے لیے آخرت کی بینک میں جمع کرا دے وے وہ اس کا اپنا مال ہے, اور جو مال پیچھے چھوڑ کر کے گیا وہ اپنا نہیں ہے. اپنے ہاتھ سے اپنی زندگی میں دنیا میں اللہ کے راستے میں ثواب کے ابواب میں خرچ کر ڈالو وہی ہمارا ہے, اسی کا ثواب ہمارے لیے اللہ کے یہاں اسی کا اجر ملے گا. اور جو مال پیچھے چھوڑ کر کے جائیں گے وہ ہمارا نہیں ہے, وہ رسا کا ہے. اس لیے دوسری حدیث میں آتا ہے نا کہ انسان کہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال میرا مال, تیرا کتنا, جتنا کھایا پیا پہنا استعمال کیا اور خرچ کر کے اللہ کے بینک میں جمع کرایا وہ تیرا, باقی سب وہ رسا کا, تیرا اتنا ہی ہے, کھایا پیا پہنا استعمال کیا اور صدقہ کر کے خدا کی بینک میں جمع کرایا اتنا ہی تیرا ہے, باقی سب ورثہ کا. یہ بات امام بخاری اس ترجمۃ الباب سے ہمیں سمجھانا چاہتے ہیں کہ لوگوں اپنے ہاتھ سے صدقہ خیرات کرو وہی تم کو آخرت میں کام آنے والی چیز ہے, اپنے ہاتھ سے خیرات کیا کرو. ہم نے ایسے لوگ دیکھے جب گجرات کا مشہور زلزلہ آیا کچھ میں اس کے بہت زیادہ اثرات ہوئے تھے, یہاں بھی ہوا تھا, تو اس موقع کے اوپر وہاں جانا آنا تو اس سے پہلے سے تھا, تو ایک بڑے رئیس اور مالدار وہ بھی انتقال کر گئے زلزلے میں دب کر. تو جانے کے بعد میں نے ان کے بیٹوں سے تعزیت کی اور پھر ترغیب دی کہ مرحوم بہت مالدار تھے, جب حج ادا نہیں کیا, آپ حج بدل کروا دو. تو مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو کے وہاں تو افراتفری کا ماحول تھا, سارے مکان ٹوٹے پڑے ہوئے, گھر تھوڑے جا سکتے تھے تعزیت کے لیے. مسجد کے دروازے پر مغرب کے وقت میں تعزیت کر رہا تھا تو بیٹوں نے صاف جواب دیا کہ باپ نے زندگی میں نہیں کیا, ہم کیوں کروائے اس کی طرف سے, صاف جواب. اس لیے اپنے ہاتھ سے اپنی زندگی میں جو کرنا ہو کر ڈالو. ہمارے حضرت مفتی احمد صاحب دامت برکاتہم ایک بات فرمایا کرتے ہیں, ارے انسان تو نے خود اپنی محنت سے کمایا, مجاہدات تکلیفیں برداشت کر کے, اور اپنے ہاتھ سے تو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کر پا رہا ہے, اور یہ توقع کرے کہ تیرے بعد تیری اولاد تیرے لیے صدقے جاریہ کرے، بے وقوفی ہے تیری. اپنی محنت کا کمایا ہوا مال تو خرچ کر، اپنی آخرت کے لیے جمع کر. تو زندگی بھر بکیلی کرتا رہا، نہیں نہیں میرا مال میرا مال میرا مال، یہ پھر توقع کرے کہ میرے بعد میری اولاد میرے لیے صدقے جاریہ کے کام کرے گا، بے وقوفی ہے انسان. حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب انسان کی موت ہوتی ہے تو دو جگہ کلام ہوتا ہے، ایک زمین پر مل انسان کے رشتہ دار کیا بات کرتے ہیں، ما آخرا کیا کیا چھوڑ کے گئے، ما آخرا کہ ابا کیا چھوڑ کے گئے، دادا کیا چھوڑ کے گئے، نانا کیا چھوڑ کے گئے، ما آخرا. دوسری بات ہوتی ہے آسمانوں پر، ملائکہ پوچھتے ہیں ما قدما، اس نے دنیا سے کیا آگے بھیجے تھے اعمال. دو جگہ گفتگو ہوتی ہے. تو کہا انسان کی عقل مندی یہ ہے کہ جہاں جا رہا ہے وہاں کی گفتگو کی فکر کرے کہ ما قدما، فرشتے پوچھیں گے کیا لے کر آیا، دنیا کو تو چھوڑ کے جا رہا ہے اس لیے دنیا کا بہت ٹینشن نہیں لینے کا. چلو
قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا ابي قال حدثنا عمش قال حدثني ابراهيم التيمي عن الحارث بن سويد قال عبد الله رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم ايكم مال والده احب اليه من ماله، قالوا يا رسول الله ما منا احد الا ماله احب اليه، قال فان ماله ما قدم وما لوالده ما اخر.
حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ وعنہم وعنا جمیعا، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کون ہے، دیکھیے اس کو کہتے حکمت نبوت، کتنے عجیب انداز سے حضور نے سمجھایا، تم میں سے کون ایسا ہے کہ اس کو اس کے وارث کا مال زیادہ پسندیدہ ہو اپنے مال کے مقابلے میں، اپنے مال کے مقابلے میں اپنے وارث کا مال زیادہ پسندیدہ ہو، کون ہے تم میں سے ایسا، یعنی اپنا مال تو آدمی کو پسند نہ ہو، وارثوں کا مال بہت پسند ہو. کتنا عجیب سوال ہے. اس سوال کا خلاصہ کیا ہے کہ بھائی جو مال تم نے اپنی زندگی کے اندر خرچ کیا، خدا کے یہاں جمع کرا دیا، وہ مال تمہارا ہے، اور جو مال تم خرچ نہ کرو اور جمع چھوڑ کے جاؤ وہ تو ورثہ کا ہے. اب تم کیا کر رہے ہو کہ اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کر رہے ہو، جمع کرو جمع کرو جمع کرو، کس کے لیے، ورثہ کے لیے کر رہے ہیں. یہ تو یہی ہوا نا کہ اپنے مال سے زیادہ محبوب اپنے ورثہ کا مال. آپ کا اپنا مال کون سا تھا جو آپ خرچ کر کے اللہ کے یہاں جمع کرا دیتے، وہ اپنا مال، وہ تمہیں پیارا نہیں ہے. اگر وہ پیارا ہوتا تو پٹافٹ صدقے کرتے، خیرات کرتے، خدا کے بینک میں جمع کرا دیتے، لیکن تمہیں اپنا مال تو محبوب نہیں ہے، بچاؤ جمع کرو، ورثہ ہی کے لیے مال تمہیں تو پسندیدہ ہے. کتنے عجیب انداز میں حضور نے سمجھایا. غرض یہ کہ انسان جب تک زندہ ہے وہاں تک وہ اس کا حقیقت میں مالک ہے، اور خرچ کرے گا اس کا حقیقت میں مالک ہے، اور وہی مال جو خرچ نہیں ہوا، ابھی اگرچہ تم ظاہر میں مالک ہو لیکن ورثہ اس کے مالک مجازی ہے، تو تمہارے مرتے ہی اس کی ملکیت ورثہ کی طرف منتقل ہو جائے گی، ٹرانسفر ہو جائے گی. بہرحال انسان کو اپنے مال سے زیادہ محبت کرنی چاہیے. تو صحابہ نے بے تکلف جواب دیا، اے اللہ کے رسول ہم میں سے ہر ایک کو اپنا مال زیادہ محبوب ہے، یعنی اپنے لیے مال سب بہت محبوب ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے لیے مال محبوب ہے تو تمہارا مال کون سا؟ فَإِنَّ مَالَهُ مَا قَدَّمَا. انسان کا اپنا مال تو وہ ہے جو اس نے اللہ کے راستے میں خرچ کر کے آگے بھیج دیا, اور وارث کا مال وہ ہے جو پیچھے چھوڑ کر کے گیا. اسی لیے اپنے مال سے محبت پیدا کرو کہ اس کو خرچ کر کے اپنے لیے اللہ کی بینک میں جمع کراؤ. یہ ہے اپنے مال سے محبت. اور نہ جمع 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 خرچ, نہ خرچ نہیں خرچ نہیں, جیسے ورثہ کے لیے تم کر رہے ہو. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. بعض شعرا نے اس کی تعبیر بہت شاندار کی ہے کہ جو مال اب انسان خرچ نہ کرے اپنی ضروریات پر, اپنی ذات پر, اپنی آخرت کے لیے, اور ورثہ کے لیے چھوڑ کے رخصت ہوا, تو سمجھو کہ اس مال کا تو پر تو وہ صرف چوکیدار تھا. زندگی بھر کیا تھا؟ چوکیدار تھا. اسی لیے کہ چوکیدار دوسرے کے مال کے لیے چوکیداری کرتا ہے, تو تم نے بھی دوسروں کے لیے مال کی چوکیداری کی, اور کیا کیا؟ آپ کا تو کب کہلاتا جب آپ اپنے لیے خرچ کرتے یا اللہ کے یہاں جمع کرتے؟ چونکہ یہ مال مرتے ہی خود کا رہے گا نہیں. دیکھیے یہاں ایک دوسرا پہلو بھی ملحوظ رہے, وہ جو حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ والی روایت ہے کہ وہ بیمار ہو گئے تھے اور ان کو زندگی سے نا امیدی ہو گئی تھی فتح مکہ والے سفر کے اندر. نا امیدی کا حال ہو گیا مکہ کے سفر کے اندر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت کے لیے حاضر ہوئے. ان کے ورثہ میں صرف ایک بیٹی تھی, کمزور الحال تھی, اور حضرت سعد ارادہ کرتے تھے کل مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا, صدقہ کرنے کا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے ورثہ کو غنی چھوڑ کے جاؤ, یہ تمہارے لیے بہتر ہے اس بات سے کہ تم اس کو فقیر چھوڑ کے جاؤ کہ وہ لوگوں سے سوال کرتے پھرے. یعنی ورثہ کو ایسا تنگ حال چھوڑ کے جاؤ کہ وہ اپنی ضروریات کے لیے دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلاوے. اس سے بہتر یہ ہے کہ ان کو تم خوشحال چھوڑ کر کے جاؤ. دیکھیے یہ جو حضرت سعد کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بات ارشاد فرمائی, تو دراصل حضرت سعد نے کل مال کے صدقہ کرنے کا ارادہ کیا تھا, اس لیے حضور نے یہ بات ارشاد فرمائی. اب نتیجہ کیا نکلا کہ انسان اپنے ورثہ کے لیے اس قدر چھوڑے کہ وہ بھی خوشحال عافیت والی زندگی گزار سکے, اور صدقہ خیرات بھی کرے. دونوں چیز ملحوظ رکھے, کل صدقہ کر دے ورثہ کو نقصان پہنچے, غریب اور مفلوق الحال وہ ہو جائے, یہ بھی شریعت نے پسند نہیں کیا, اور کل کا کل ورثہ کو دے دے رہے اور اپنی آخرت کے لیے کوئی خاص صدقہ نہ کرے, یہ بھی شریعت نے پسند نہیں کیا. دونوں کے درمیان والی راہ یہ شریعت کے اندر مطلوب ہے کہ ورثہ کے لیے بھی اس قدر چھوڑو کہ وہ لوگ اچھے حالت میں زندگی گزارے, فقر اور محتاجی نہ ہو, اور اپنی آخرت کے لیے بھی کچھ ذخیرہ کر لو. یہ شریعت میں پسندیدہ ہے. جی ترجمت الباب امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے قائم کیا، المقصرون ای فی المالی، یعنی جو لوگ مال کو بکثرت جمع کرتے ہیں، بکثرت حاصل کرتے ہیں، تو المقصرون کا مطلب ہے مال کو بکثرت حاصل کرنے والے، مال کو بکثرت جمع کرنے والے، ہم الاقلون، وہ ثواب کے اعتبار سے بہت کم ہے، ثواب کے اعتبار سے بڑے گھاٹے کے اندر ہے۔ کیا مطلب اس ترجمۃ الباب کا؟ پہلا مطلب یہ ہے کہ یہ اس انسان کے بارے میں ہے جو اپنے عمل سے، ہر عمل میں مقصود بھی ذات دنیا ہی کو بنا لے گئے، یہ مطلب ہوگا آیت کو ملا کر کے، کہ ہر عمل کے اندر مقصود بھی ذات بنا لے ہوئے دنیا، صدقہ کرے گا شہرت کے لیے، نام نمائی کے لیے، نام چمکانے کے لیے، حج عمرے کرے گا دکھلاوے کے لیے، نام چمکانے کے لیے۔ تو جو آدمی جو عمل بھی نیک کرے اور مقصود ہو دنیا، تو اس آدمی کو دنیا کے اندر تو شہرت مل جائے گی، نام چمک جائے گا، لیکن اللہ کے یہاں عذاب ہی ملے گا، چونکہ آخرت کی طرف اس کا دھیان ہی نہیں تھا، اس کا دھیان پورے پورا دنیا ہی دنیا کی طرف تھا اس وجہ سے۔ اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے ساتھ میں آیت استدلال کے طور پر پیش کی، من کان یرید الحیات الدنیا وزینتہا نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار وحبط ما صنعوا فیہا وباطل ما کانوا یعملون۔ یہ ہے آیت کا خلاصہ جو آپ کو بتلا دیا، کہ جو آدمی جو عمل بھی کرے بس مقصود دنیا دنیا دنیا، تو اللہ دنیا میں تو اس کو شہرت نام وری سب کچھ ہو جائے گا، آخرت کے اندر ثواب نہیں ملے گا، اور آخرت میں وہ لوگ بڑے نقصان کے اندر رہیں گے۔ یہ لوگ بعض حضرات کہتے ہیں کہ آیت کفار اور منافقین کے بارے میں نازل ہوئی ہے، اس لیے کہ مومن کتنا بھی گھٹیا درجے کا کیوں نہ ہو، لیکن اس کا ہر عمل محض دنیا کے لیے ہو یہ نہیں ہو سکتا، کم سے کم اس نے اقرار توحید اور اقرار شہادتیں جو کیا وہ تو اللہ اور آخرت کے لیے ہی کرے گا۔ تو کہا یہ منافقین اور کفار کے متعلق آیت کریمہ ہے، چونکہ ان کے لیے ہر عمل میں مقصد دنیا، زینت رونق دنیا ہوا کرتی ہے، اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ ریاکار مسلمان کے بارے میں بھی آیت کریمہ ہے۔ اس کے بعد سمجھو ترجمۃ الباب کے الفاظ کا خلاصہ سمجھو، اس دنیا کے اندر بغیر محنت کے بڑا مال ملے ایسا تو بہت کم ہوا کرتا ہے، ہوتا ہے کہ اللہ بغیر محنت کے کسی کو بڑا مال دے دے، چھپر پھاڑ کے خدا دے دے، ہوتا ہے، کم ہوتا ہے، اچانک میراث مل گئی اور کسی نے اچانک بڑا ہدیہ دے دیا، کم ہوتا ہے، اور نہ عام متن آدمی محنت کر کے پیسہ پیسہ بچا کر جمع کر کے پیسے کی ایک بڑی مقدار حاصل کرتا ہے. اب ایک ایک پیسہ جمع کر کے جب مال کی بڑی مقدار وہ حاصل کرتا ہے تو بکیلی عادت بنتی ہے, چونکہ ایک ایک جمع کرتا ہے محنت کر کر کے ایک ایک پیسہ ایک ایک دلتا ہے تو بکیلی اس کا مزاج اور عادت بنتی ہے. اسی لیے خیرات کی اس کو توفیق نہیں ہوتی. آدمی کیا سوچتا ہے, بہت محنت کر کے کمایا ہے, بہت محنت کر کے کمایا ہے, خیرات کی توفیق نہیں ہوتی. اسی لیے بڑی مقدار میں مال تو ہے لیکن بڑے گھاٹے میں ہے کہ بس مال محنت کر کر کے جمع ہی کرتا رہا. تو یہ مال تو بڑی مقدار میں جمع کر لیا لیکن ثواب میں بالکل کم, چونکہ اللہ کے راستے میں خرچ ہی نہیں کر پا رہے, بخل ان کے مزاج میں رچا بسا ہوا ہے, طبیعت بن گئی ہے بخل. اور ایک مطلب ترجمت الباب کا دوسرا یہ بھی ہے, بہت سے لوگوں کو مالداری حاصل کرنے کے لیے ڈاکہ زنی کرنی پڑتی ہے, جھوٹ فریب کا سہارا لینا پڑتا ہے. تو پھر وہ مال ان کے لیے زیادہ اجر کا کیا, معمولی اجر کا بھی ذریعہ نہیں ہے, گناہ کا ذریعہ ہے وہ مال کا. تو المکثرون, مال بہت جمع کر لیا لیکن دھوکہ دے کر, ڈاکہ ڈال کر, فریب دے کر, دو نمبری کر کے, بناوٹ کر کے, ہم الاقلون, وہ ثواب میں بڑے نقصان اور گھاٹے کے اندر ہے, ان کو اللہ کے یہاں اجر اور ثواب نہیں ملے گا. جی
ليس معه إنسان قال فظننت أنه يكره أن يمشي معه أحد فجعلت أمشي في ظل القمري فالتفت فرآني فقال من هذا؟ قلت له الذي جعلني الله فداك. قال يا أبا الذي تعالى فمشيت معه ساعة فقال إن المبذلين هم المبذلون يوم القيامة إلا من أعطاه الله خيرا فنفح به يمينه وشماله وبين به وراءه وعمل به خيرا.
زوردار واقعہ ہے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ عنہم سے منقول ہے, فرماتے ہیں کہ ایک رات میں میں اپنے گھر سے نکلا, مجھے نہیں معلوم کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے چل رہے ہیں. حضرت ابو ذر گھر سے نکلے تو دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے چلے جا رہے ہیں, کوئی انسان حضور کے ساتھ نہیں. تو مجھے یہ اندازہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت پسند نہیں ہے کہ کوئی حضور کے ساتھ چلے, اکیلے حضور چلے یہ حضور کو پسند ہے. تو مجھے یہ خیال ہوا کہ حضور کو پسند نہیں ہے کہ کوئی حضور کے ساتھ چلے, یعنی اس وقت. تو میں حضور کے پیچھے پیچھے چلنے لگا چاندنی میں, چاندنی رات تھی, پیچھے پیچھے میں چلنے لگا چاندنی رات کے چھاؤں کے اندر. دیکھو جس طرح دھوپ کے وقت پر سایہ ہوتا ہے, پھول چاند کی چاندنی ہوتی ہے نا, اس وقت بھی سایہ ہوتا ہے, مکان کا, درخت کا, یہ ہے ذل القمر کہ چاندنی کے اندر مکانات, درخت وغیرہ کا سایہ ہوتا ہے. اس میں میں سائڈ سائڈ چلنے لگا, کیوں کہ اگر حضور کو کوئی ضرورت پیش آئی تو میں قریب ہی چلوں تاکہ ضرورت کے وقت میں فوراً خدمت میں حاضر, یا یہ کہ کوئی ناگوار چیز حضور کو پیش آئی چلتے ہوئے کوئی موذی جانور آ گیا, کوئی موذی انسان, میں فوراً مدد کے لیے حاضر. اس لیے یہ پیچھے پیچھے حضور کے چلنے لگے. حضرت ابو ذر میری طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رخ انور فرمایا اور مجھے دیکھ کے پوچھا کون. گویا حضور نے دیکھا کوئی ہے لیکن پہچانا نہیں, اس لیے پوچھا کون. میں نے کہا ابو ذر, یہ جواب کا طریقہ بھی سیکھ لو. کون کا جواب میں, یہ نہیں. پھر دیکھو صحابہ کا انداز, جعلنی اللہ فداک, اللہ مجھے آپ پر قربان ہونے والوں میں بنا دے وے. سبحان اللہ, میرا سب کچھ حضور آپ پر قربان نہ ہو, اس میں اللہ مجھے شامل فرما دے رہے. حضور نے فرمایا ابو ذر تعالی, یہ ہاں سکتے کے لیے ہے, آؤ ابو ذر قریب آؤ. میں تھوڑی دیر حضور کے ساتھ چلا. اب دیکھیں چاندنی رات ہے, حضور کے ساتھ چل رہے خلوت میں, تو کیا فرمایا. ایسے وقت ابھی باتیں ہو رہی آخرت کی, ارشاد فرمایا جو لوگ دنیا کے اندر زیادہ دولت جمع کرتے ہیں وہ قیامت کے دن کم ثواب پانے والے ہیں. عموم عام متن جو لوگ دنیا میں زیادہ دولت جمع کرتے ہیں وہ قیامت کے دن اجر ثواب پانے میں بہت کم ہے. الا مگر جس کو اللہ نے مال عطا فرمایا, لفظ خیرن مال کے معنی میں آتا ہے, ان طرح کا خیرن الوصیہ تو مال کے معنی میں, وانه لحب الخير لشدید خیر مال کے معنی میں. صاحب تیسر القرآن نے اس پر حاشیہ یہ لکھا ہے کہ مال کو عربی زبان میں خیر اس لیے کہتے ہیں کہ مال سے انسان کی خیریت برقرار رہتی ہے, اس لیے عربی زبان کے اندر مال کو خیر سے تعبیر کیا جاتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا من آتاہ اللہ خیرن, کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے مال عطا فرمایا ہو. فنفح فیہ, اب دیکھو نفح کے معنی تو پھک مارنے کے آتے ہیں, پھک ماری, لیکن یہاں پر مانا کریں گے خرچ کرنے کا. ایسے ہماری ایک محاورہ بولتے ہیں نا کہ اس نے تو سب پیسے جو ہے کھانے میں اڑا دیے, تو اڑنا ہوا میں ہوتا ہے, تو یہی ہے فنا فہائی کا مفہوم جو ہمارے محاورے میں استعمال ہوتا ہے, اڑانے والا مفہوم. مگر وہ آدمی جس نے اپنا سارا مال خرچ کر ڈالا, دے دیا دائیں بائیں آگے پیچھے, دائیں بائیں آگے پیچھے یعنی ہر طرح خیرات کی, نیکی کی ابواب میں کوئی باب نہیں چھوڑا, دل کھول کے وہ سخاوت کرے اور خوب خرچ کرے اللہ کے معاملے راستے میں, آگے پیچھے دائیں بائیں سب طرف. وعمل فیہ خیرا, اور مال کے اندر نیک کام کیا, خیرات صدقہ جاریہ یہ سب کام کیے. بس اس کے حق کے اندر تو یہ مال آخرت میں اجر کی چیز ہے, ورنہ یہ مال آخرت کے اندر اجر کی چیز نہیں ہے. جی
ثم اني سمعته وهو مقبل وهو يقول وان سرق وان زنى قال فلما جاء لم اصل حتى قضي انا من الله جعلني الله فداءك من تكلم في جانب الحوض ما سمعت احدا يرجو اليك شيئا قال ذاك جبريل عوضني في جانب الحوض قال بشر امتك انه من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنه قلت يا جبرائيل وان سرق وان زنى قال نعم قلت وان سرق وان زنى قال نعم قلت وان سرق وان زنى قال نعم وان شرب الخمر.
بس پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں کچھ دیر اور آگے چلا تو مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ بٹھا دیا. فرمایا ابو ذر یہاں بیٹھ جاؤ. فی کا کے معنی ہموار سپاٹ زمین, وہاں حضور نے مجھے بٹھایا, اس کے ارد گرد پتھر پڑے ہوئے تھے. دیکھیے حضور نے بٹھانے کی جگہ بھی کیسی پسند فرمائی, ہموار سپاٹ زمین پر حضرت ابو ذر کو بٹھایا, کہ بیٹھو ابو ذر یہاں پر. پھر مجھے کیا فرمایا, فقال لی اجلس ہا ہونا, ابو ذر یہاں بیٹھو جب تک کہ میں تمہارے پاس لوٹ کے آؤں, یہیں بیٹھو ابو ذر. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو چلے گئے حرا کے معنی پتھریلی زمین میں, پتھریلی زمین کے حصے میں حضور تشریف لے گئے, یہاں تک کہ میں میری نظروں سے اوجھل ہو گئے, مجھے نظر نہیں آ رہے تھے, اتنا آگے چلے گئے اور میں یہیں بیٹھا رہا. فلبس انی فطال اللبس, بہت دیر ہو گئی میری نظروں سے اوجھل, حضور تشریف ہی نہیں لاتے, دیر تک نظر سے اوجھل رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اب ان کو مختلف خیالات آ رہے کہ ارے حضور کا کیا ہوگا, اکیلے گئے ہیں, اندھیرا ہے, میں یہیں بیٹھا ہوں. پھر میں نے سنا حضور سامنے سے تشریف لا رہے, مقبل سامنے سے تشریف لا رہے اچانک, اور بولتے ہوئے تشریف لا رہے ہیں, وہ ان سارا کا وہ ان زنا, اگرچہ چوری کی ہو, اگرچہ زنا کیا ہو. ایسا بولتے بولتے حضور تاریکیوں میں سے تشریف لا رہے. جب تشریف لے آئے, لم اصبر, مجھ سے رہا نہیں گیا, اور میں نے پوچھ ہی ڈالا, حتیٰ قلتو, میں نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ مجھے آپ پر قربان ہونے والوں میں بنا دے وے. یہ پتھریلی زمین کی طرف آپ کس سے بات کر رہے تھے؟ کوئی دکھ تو رہا نہیں تھا, میں دھیان سے دیکھ رہا تھا, کوئی تھا نہیں آپ کے ساتھ, آپ کس سے بات فرما رہے تھے حضور پتھریلی زمین والے علاقے کے اندر؟ ما سمعت احدا یرجع الیک شیئا, کسی دوسرے کو آپ سے بات کرتے ہوئے میں نے نہیں سنا, کسی کو جواب دیتے بھی نہیں سنا. آپ کس سے بات کر رہے تھے تنہائی میں؟ کوئی ہے نہیں اور آپ اکیلے اکیلے بول رہے تھے. قال ذاک جبرائیل, کہا جبرائیل امین میرے پاس تشریف لائے تھے, ان سے میں ہم کلام ہو رہا تھا. اراد لی فی جانب الحرتی, مجھے ملے, میرے سامنے آئے یہ پتھریلی زمین والے علاقے میں, اور مجھے جبرائیل نے کیا فرمایا, بشر امتک, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ اپنی امت کو بشارت دے دیجئے کہ جو مرے اور اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرتا ہو, اللہ اس کو جنت میں داخل کریں گے. یعنی جس نے اپنے آپ کو کفر شرک سے بچایا اور ایمان کی حالت میں گیا, اللہ اس کو جنت میں داخل کریں گے. تو میں جبرائیل سے استفسار کر رہا تھا, جبرائیل اگر وہ میرا امتی چوری کرے, اگر زنا کرے تو بھی؟ تو کہاں تو بھی, یعنی اللہ تعالی شرک سے بچنے والوں کے گناہ کبیرہ کو بھی معاف کر دیں گے. جیسے معراج کی رات میں تین تحفے ملے, اس میں ایک تحفہ یہی تھا کہ جو اپنی آپ کی امت سے اپنے آپ کو شرک سے بچائے گا, اللہ اس کے گناہ کبیرہ کو بھی معاف کر دیں گے. جبرائیل نے کہا جی ہاں, تو میں پکا کروا رہا تھا جبرائیل کو بار بار سوال کر کے اپنی امت کے حق میں, کہ جبرائیل دیکھو اگر کوئی میرا امتی چوری کرے, زنا کرے تو بھی جنتی ہے نا وہ؟ جبرائیل نے کہا ہاں. تین مرتبہ میں نے سوال کر کے بات پکی کروا لی کہ اگر آپ کا امتی کوئی چوری کرے, زنا کرے, ایک روایت میں ہے کہ اگرچہ شراب پیے تو بھی شرک کفر سے بچا ہوا موحد ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت عطا کریں گے، وہ جنتی ہے. اب سنت کے بارے میں بھی ایک بات ہے اور اس جملے پر بھی ایک بات ہے، وہ انشاءاللہ بات نہیں.